بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین آج ہم انداز جہاں میں پاکستان کی سیاست میں رونما ہونے والے تازہ صورتحال کا جائزہ لیں گے جس میں عدلیہ اور حکومت کے تصادم کا مسئلہ شامل ہے اور اسی کے ساتھ پنجاب اور سندھ کے حالات اور حکومت سے سیاسی پارٹیوں کا اختلاف اور مفاہمت کی کوششیں زیر بحث آئیں گی. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ ایک طرف کراچی کے حالات اپنی طرف کہ کراچی میں پانچ دن کے تشدد کے واقعات میں تقریباً 50 افراد مارے گئے اور کراچی میں تشدد کی تازہ لہر اس وقت شروع ہوئی جب نیب کے چیئرمین کی تقرری کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس پر پیپلز پارٹی سندھ نے ہڑتال کا اعلان کیا. اس ہڑتال کے بعد سے ہی وہاں پر تشدد کا نیا سلسلہ شروع ہوا. اسی کے ساتھ سندھ میں پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان مفاہمت کی کوششیں بھی جاری ہیں اور تازہ رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ گورنر سندھ عشرت العباد اور صدر پاکستان آصف علی زرداری کی ملاقات میں اس سلسلے میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں. ادھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں پنجاب میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے سیاسی میدان میں. پیپلز پارٹی وہاں حکومت سے الگ ہو چکی ہے. ان تمام موضوعات کا جائزہ لیں گے آج ہم انداز جہاں میں اور ہمارا رابطہ ہوگا لندن اسٹوڈیو سے جہاں لندن میں مقیم برصغیر کے ممتاز دانشور منظور رضوی صاحب موجود ہیں. اسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے پاکستان کے تجزیہ نگار یاور بخاری صاحب اور ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ بیلجیم سے رابطہ برقرار ہو. بیلجیم میں مقیم پاکستان کے سینئر سیاستدان اور ممتاز تجزیہ نگار محمد فیصل خان صاحب سے. تو آئیے چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں اس وقت منظور رضوی صاحب موجود ہیں. رضوی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
رضوی صاحب پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے کہ وہاں پر ایک طرف تو حکومت اگرچہ یہ بار بار دعویٰ کرتی ہے کہ حکومت اور عدلیہ میں کوئی تصادم نہیں پایا جاتا ہے لیکن وہاں کے حالات اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ حکومت اور عدلیہ میں تصادم پایا جاتا ہے بلکہ تصادم میں شدت آ رہی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض یہ ہے کہ مزید تفصیل میں جائے بغیر کہ اس کی وجوہات کیا ہیں جو سامنے چیز جو موجودہ حالات میں نظر آ رہی ہے آپ کے سوال کے پس منظر میں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب الیکشن ناگزیر ہیں اور الیکشن کرنے پڑیں گے خواہ اسی سال کے آخر میں ہوں یا اگلے سال کے شروع میں. تو اس لیے اس نے نئی صف بندی شروع کر دی ہے اور نئی صف بندی میں اس نے یہ سوچا ہے کہ چونکہ ایم کیو ایم بہت مہنگی پڑ رہی ہے ان کے مطالبات اتنے ہیں کہ ان کو اپنے مطالبات سے دین پورے کرنے سے ان کے اپنے مفادات پر ضرورت پڑتی پیپلز پارٹی کی. تو اس لیے پیپلز پارٹی نے اپنے نئے پارٹنر ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. اس کا ایک حصہ یہی ہے کہ وہ قاف لیگ سے پینگے بڑھا رہی ہے اور چودھری شجاعت سے ملاقات اور چودھری شجاعت کے بیانات کیونکہ چودھری شجاعت کی پارٹی جو ہے وہ ان کے لیے ایم کیو ایم سے کم مہنگی پڑ رہی ہے. ایک تو یہ پس منظر ہے. دوسرا پس منظر یہ ہے کہ نواز لیگ نے چونکہ ان کو پنجاب کی حکومت سے خارج کر دیا ہے اور وہ بھی نواز لیگ نے اپنے مفادات کے لیے کیا ہے تاکہ الیکشن کے قریب وقت آنے پر وہ لوگوں سے یہ کہہ سکیں کہ ہم پرانی مسلم لیگ کی طرح پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان نظریاتی فاصلے ہیں اور ہم ایک الگ جماعت ہیں ہماری پالیسی ہمارا مینیفیسٹو الگ ہوگا. اگرچہ وہ 3 برس تک شیر و شکر رہے لیکن اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنا انفرادی تشخص ابھارنے کے لیے وہ پیپلز پارٹی سے اپنے راستے جدا کر رہے ہیں. ایک تو صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو چونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی 3 سال کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی نامکمل اور اتنی گئی گزری ہے کہ ان کو بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ الیکشن اپنے طور پر وہ جیت سکیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم ستم ان کی حکومت میں ہوا ہے، جو غربت کا ایک سیلاب سنامی نازل کیا ہے ان لوگوں نے، حکمرانوں نے، اس کے پیش نظر انہیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ ہم مشکل سے یہ الیکشن جیت پائیں گے، تو اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم بنانے کے لیے، لوگوں کو سامنے پیش کرنے کے لیے ایک پالیسی وضع کر لی ہے
جی.
اور اس کا سب سے بڑا طریقہ ان کو یہی نظر آ رہا ہے کہ جتنا ہو سکے ہم عدلیہ کے احکام کی روگردانی کریں، اور اگر پھر عدلیہ اپنے احکامات پر اصرار کرے تو ہم لوگوں سے یہ کہہ سکیں کہ دیکھ لیجئے جناب بھٹو کی ماورائے عدلی قتل کے بعد اور اس کے بعد دوسرے معاملات کو سامنے رکھ، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک مظلوم کی صورت میں پیش کیا جائے، اور لوگوں کی جو ہے توجہات اور لوگوں کی ترغیبات اور لوگوں کی جو ہے سمپتھی وہ خریدی جائے، یہ ان کی پالیسی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب عوام پر اتنا بیت چکا ہے اور عوام اس عذاب سے اتنا گزر چکے ہیں کہ اب میں ان میں مزید سہنے کی گنجائش نہیں رہی. اس لیے پیپلز پارٹی اب وہ بالکل وہ راستے تلاش کر رہی ہے اور چاہا یہ رہی ہے کہ نئے جال لائے پرانے شکاری، کہ ہم اسی طرح حکمران رہیں، ہم اسی طرح کریں، لیکن یہ ہے کہ ایک نئے سلوگن ایجاد کیے جائیں، نئے نعرے بلند کیے جائیں. روٹی کپڑے مکان کا نعرہ تو ان کا فرسودہ ہو چکا اور اس کا انجام عوام نے دیکھ لیا کہ وہ محض ایک دھوکھا تھا. اسی طرح ان کے اور نعرے بھی مزید دھوکے ہی ثابت ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ یہ چاہتے ہیں. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے جو ایک ایسی بات ہوئی شاید کسی مہذب ملک میں نہ ہوئی ہو کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ دلدار حسین شاہ کا تقرر جو تھا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا، تو دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوا کہ اپنے ہی مقرر کردہ سپریم کورٹ اپنے ہی ملک کی عدالت عظما کے فیصلے کے خلاف وہ ہڑتال کرے. ہڑتال جو ہے ہمیشہ اپوزیشن پارٹیاں کرتی ہیں، دوسرے لوگ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دلدار حسین کے تقرر سے ان کے اپنی ذاتی مفادات اتنے وابستہ تھے کہ ان کو مفادات پر ضرب پڑی اور انہوں نے پھر کال دی ہڑتال کی. اور ہڑتال کے اندر بھی جو انہیں تقسیم کر ڈالی ہے پاکستانی شہریوں کی، وہ بھی کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اتنا الجھا ہوا مسئلہ ہے کیونکہ دلدار حسین کا تعلق سندھ سے تھا اور ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہے زرداری کی کرتوتوں پر اور باقی جو پیپلز پارٹی کے جتنے بھی کرپشن کے وہ حکمران ہیں ان کو بچانے کے لیے وہ ہر طرح کوشش کریں گے. سندھی ہونے کے ناطے سے ان کو یہ یقین تھا کہ یہ ہمارا چونکہ ہم وطن ہے، ہم قبیلہ ہے اور ہم پیال اور ہم نوالہ ہے، تو اس لیے ہمارا خیال رکھے گا. تو اس کو ہٹانے کے بعد ایک شخص کے لیے اور حکومت خود یہ نکال دے رہی ہے کہ ہماری حکومت کے خلاف، ہماری سپریم کورٹ کے خلاف، ہماری عدالت عظمیٰ کے خلاف تم اٹھ کھڑے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذہنی افلاس کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کی پالیسیوں کی ناکامیوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا مدعا اور مقصد جو ہے وہ صرف ایک ہی ایک ہے کہ کسی طرح اقتدار پر قبضہ کر لیا جائے. کیانی صاحب کو توسیع دینے کا مقصد یہی تھا، جنرل پاشا کو توسیع دینے کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہ رہے. اور اس کے بعد اب وہ چونکہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ اب وہ دھاندلی کے امکانات بھی وہ اتنے ظاہر نہیں رہے اور اتنے ممکن نہیں رہے جس سے پہلے یہ لوگ حکمران کر لیتے تھے، تو اس لیے انہوں نے ایسی نئی رائے ڈھونڈنی شروع کر دی ہیں تاکہ آئندہ الیکشن میں بھی انہیں اتنے ووٹ مل سکیں کہ دوسروں کو بلیک میل کر کے وہ اپنی حکمرانی کا تسلسل باقی رکھ سکیں. یہ تو تھی ایک بات. لیکن سب سے بڑی بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت کم ایسے ملک ہوں گے کہ وہاں کنوکٹڈ یعنی جو مجرم جن کو سزائیں ہو چکی ہیں یا سزائیں ہونے والی ہیں یا جو جن کے جرم جو ہیں وہ بالکل کسی عیاں اور بیاں ہیں، ان لوگوں کو ملک کا حکمران بنا دیا گیا. این آر او کے ذریعے سے ان کو ایک تحفظ دے دیا گیا، چھتری دے دی گئی، اور وہی حکمران، یعنی آپ کو یاد ہوگا نوریگا وغیرہ کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں، لیٹن امریکہ میں، کہ وہاں جو ہیں وہ مافیا کے ڈرگ والے اور یہ کرنے والے اور وہ قبضہ گروپ کہہ لیجیے انہیں، کہ وہاں کے حکمران ہیں. تو پاکستان میں بھی یہ ہو چکا ہے کہ وہی حکمران جو ہیں جو بالکل کریمنل ہیں، مجرم ہیں، ملزم کو نہیں بلکہ مجرم ہیں، جنہوں نے بار بار جرم کیے ہیں، جن کی دولتوں کی کہانیاں ساری گردش پا رہی ہیں، وہی لوگ ہمارے سروں پر دوبارہ مسلط ہو چکے ہیں اور وہی مسلط ہونا چاہتے ہیں. اور وہ ایسے پیر تسمہ پا بن چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اپنے اقتدار کا سنگھاسن جو ہے وہ کسی طرح مفلوج ہو جائے، یا وہ کم از کم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی اور کو شریک کر لیا جائے. شریک بھی انہی کو کرنا چاہتے ہیں وہ بندر بانڈ کے ذریعے سے، کہ تھوڑا سا تم لے لو لیکن بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارے حصے میں آ جائے. تو یہ پاکستان کے ساتھ جو سب سے بڑا المیہ ہو رہا ہے نا، وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پاکستان میں پمبا کجا کجا نہم تن ہما داغدار شد، یعنی جو ہمارے حکمران ہیں ایک سے لے کے جتنے بھی ہیں تقریباً، وہ سب کے سب جو ہے ان کا مفادات کی صرف ایک ہی بنیاد ہے.
جی بہت بہت شکریہ.
پاکستان کو انہوں نے ایک فیکٹری سمجھ رکھا ہے، سرمایہ بنانے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، اپنے لوگوں کو عوام کو وہ اپنے ورکر سمجھتے ہیں کہ تاکہ کم سے کم ان کو اجرت دے کر، کم سے کم ان کو معاوضہ دے کر اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹی جائے.
جی تو بہت بہت شکریہ رضوی صاحب، ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے.
نمل آمارو
جی، گفتگو آپ سے جاری رہے گی اور ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے اسلام آباد اسٹوڈیو سے، جہاں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار یاور بخاری صاحب موجود ہیں. بخاری صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بخاری صاحب پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں عدالت اور حکومت کے درمیان ٹکراؤ ہے یا نہیں؟ حکومت اب بھی اس سے انکار کرتی ہے.
اب تک کے جو معروضی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان تصادم ہے اور دونوں ادارے جو ہیں یہ تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگرچہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد بھی نہیں کر رہی، اور دوسری طرف وہ عدلیہ کی حکم بجا آوری بھی لانا چاہتی ہے، اور حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم عدلیہ کے ہر حکم پر عمل کریں گے، اور لیکن عدلیہ جو ہے وہاں پر بھی جو دیکھا جائے تو وہاں سے جو فیصلے آ رہے ہیں اس کے بارے میں آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے یہ کہا ہے، کل انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ عدلیہ سے ہمیشہ ہمارے خلاف ہی فیصلے آ رہے ہیں. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس وقت جو تصادم کی فضا پیدا ہو رہی ہے یہ آگے جا کے کسی بحران کو جنم دے سکتی ہے، اور عدلیہ کے جو فیصلے ہیں یہ بھی ان پہ بھی حکومت کو اور حکومت کے جو کارکب پردادان ہیں ان کو کچھ تحفظات ہیں. وہ دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ حکومت کے جو وزراء ہیں وہ عدالتوں میں بھی پیش ہو رہے ہیں. آج سابق وفاقی وزیر جو مذہبی امور کے حامد سعید کاظمی ہیں وہ ان کو آج احاطہ عدالت سے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. حکومت نے عدلیہ کا جو فیصلہ دیدار حسین شاہ صاحب کے بارے میں آیا، چیئرمین نیب جو تھے ان کے بارے میں جو عدلیہ نے فیصلہ دیا کہ ان کو ہٹایا جائے، انہوں نے فوری طور پر ہٹا دیا ہے. اب عدلیہ کے فیصلے پر ایک طرف تو عمل درآمد ہو گیا کہ ان کو ہٹا دیا گیا، لیکن دوسری طرف جو کراچی میں ہوا، جو سندھ میں ہوا، وہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ وہ کیوں ہوا ہے، وہ کس کے ایما پر ہوا ہے. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہپوکریٹک فضا ہے، یہ منافقت کی جو فضا ہے، یہ کیا رنگ لائے گی. تو عدلیہ، جہاں تک آپ کا اسپیسیفک کوشچن کا جو تعلق ہے، اس میں میں ابھی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت جو ہے عدلیہ اور حکومت کے درمیان تصادم موجود ہے. تصادم موجود نہیں ہے، تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آئندہ دنوں میں اگر یہی صورتحال رہی تو تصادم ہو بھی سکتا ہے.
تو اس میں صرف حکومت ہی قصوروار ہے؟
جی، اگر غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو عدلیہ کے پاس بھی صرف حکومتی جو ارکان ہیں، حکومتی عہدیداران ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسا بڑا کیس سامنے نہیں آ رہا کہ جس پہ حکومت جو ہے وہ کچھ سکون کا سانس لے سکے. آئے دن حکومت کے خلاف ہی کیسز چل رہے ہیں اور ان کو ترجیحاً جو ہے وہ عدلیہ ان کو چلا رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اس پہ حکومت نالا تو عدلیہ سے وہ ہے ہی، اور عدلیہ کے جو عدلیہ کی طرف اگر جائیں تو عدلیہ کے پاس بھی کوئی جو ایک عدلیہ کی آزادی کا ایک کے لیے جلوس نکلے تھے اور لوگ باہر نکلے تھے، وہ آزادی کا ثمر عوام کو ابھی تک نہیں پہنچا ہے. اگر غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو عوام کو ابھی تک سستا انصاف اور فوری انصاف نہیں مل رہا. ہاں، کچھ کیسز سو موٹو انہوں نے لیے ہیں، جس طریقے سے یہ وہ بھی حکومت کے خلاف جاتے ہیں، یہ چیئرمین نیب کا جو کیس تھا اس میں بھی قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی کی درخواست تھی اور ایک عام شہری ہیں شاہد اورکزئی ان کی درخواست تھی، اسی طریقے سے یہ جو کیس آیا حامد سعید کاظمی کے خلاف یہ بھی وہ جمعیت علماء اسلام کے لوگ نکلے، اعظم سباتی ان کے ساتھی وزیر تھے ان کی طرف سے یہ آیا، تو بہرحال حکومت کا یہ جو دونوں حکومت اور عدلیہ کے مابین تصادم کی طرف یہ جا رہے ہیں، حکومت ایک طرف تو عدلیہ بھی ایک طرف وزیر اعظم کی تعریف کر رہی ہے، پریزیڈنٹ کی تعریف کر رہی ہے، ابھی پرسوں انہوں نے یہ جو کیس چل رہا تھا وہاں پر دیدار حسین شاہ والا اور حج سکینڈل جو چل رہا تھا اس میں اس کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا جی جو وزیر اعظم ہیں چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم عدلیہ کے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں، صدر زرداری بھی جو ہے وہ بڑا تعاون کر رہے ہیں، دوسری طرف انہیں کے وزراء کو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سابق وزیر اور ان کا جو ساتھی قریبی ساتھی اس کو آج عدالت کے احاطے سے گرفتار کر لیا گیا ہو، اس کو اگرچہ مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسٹس دیدار حسین شاہ کا جو فیصلہ عدلیہ نے کیا اور اس کے بعد انہی کو دوبارہ حکومت امپوز کر رہی ہے اور انہی کی دوبارہ تعیناتی کر رہی ہے اور اس کے لیے صدر زرداری نے لیٹر بھی لکھ دیا ہے قائد حزب اختلاف کو اور وزیر اعظم کو، تو یہ اس کے ریئیکشن میں یہ آج ہوا ہے کہ عدالت نے ان کی جو عبوری ضمانت تھی وہ منسوخ کر دی اور وہ آج ان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا، تو یہ ساری صورتحال جو ہے اگر یہ اسی طرح بڑھتی رہی تو یہ جمہوریت کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جمہوریت جو ہے یہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان میں دوبارہ یہ آئی ہے، تو اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس کے لیے، ایک بڑی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی جو لیڈر تھی وہ دہشت گردی کی نظر ہوئی اور وہ اس دنیا سے گئیں، انہوں نے جو میثاق جمہوریت بنایا تھا اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں دستخط کر کے آئی تھی، جو میجر سیاسی جماعتیں ہیں وہ دستخط کر کے آئی تھیں، انہوں نے 3 سال تک تو خوب نبھایا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں اس دفعہ جو جمہوریت آئی ہے وہ اتحادی اور مخلوط جماعتوں کی حکومتیں آئی ہیں، چاروں صوبوں میں آپ دیکھ لیں کسی ایک پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ہے، یہاں تک کہ مرکز میں بھی کسی ایک پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ہے، تو یہ اتحادی حکومتوں کا یا مخلوط حکومتوں کا نیا تجربہ تھا، جسے میں تو یہ کریڈٹ دوں گا یہ قیادت جو ہے موجودہ مرکز کی حکومت کی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو کہ انہوں نے کمال تحمل اور برداشت کے ساتھ ان حکومتوں کو چلایا ہے، اور بڑی بات ہے کہ وہ 3 سال تک نکال گئے ہیں، جس طرح کا آصف علی زرداری کے خلاف پروپیگنڈا گزشتہ 20 سال سے ان کے بارے میں کرپشن اور مسٹر 10% اور اس طرح کے جو پروپیگنڈا ہوا ہے، اور ابھی تک ان 20 سالوں میں جو سیاسی جماعتوں نے یا جو حکومت جن حکومتوں نے ان کے خلاف الزامات عائد کیے تھے اور ان کے خلاف مقدمات بنائے تھے، ابھی تک کسی ایک مقدمے میں ان کو وکٹم قرار نہیں دیا گیا، مجرم قرار نہیں دیا گیا، اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ 20 سال سے مقدمات پاکستان میں ایک اتنے بڑے آدمی کے خلاف پینڈنگ پڑے ہیں جو آج ایک بڑی پارٹی کا شریک چیئر پرسن ہے، چیئرمین ہے، شریک چیئرمین ہے، تو عام آدمی کو کیا انصاف مل رہا ہوگا، تو عام آدمی بھی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ عام آدمی کو انصاف ملے اور عام آدمی جو ہے اس کو جو جیسا کہ آزادی عدلیہ کی تحریک میں وعدے کیے گئے تھے کہ فوری انصاف ملے گا اور انصاف سستا ملے گا، ابھی تک انصاف نہ سستا مل رہا ہے اور نہ ہی انصاف فوری مل رہا ہے.
بہت بہت شکریہ بخاری صاحب.
یہ آپ کے آپ نے جو میرے سے پوچھا کہ یہ عدلیہ اور حکومت کا جو یہ تصادم ہے یہ کس رخ پہ جائے گا، تو یہ اب آئندہ اگر اسی طرح حالات بڑھتے رہے تو یہ ایک بحران پیدا کر دے گا اور جمہوریت پہ شب خون مارنے والوں کو موقع مل سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ بخاری صاحب.
ہوں کہ
آپ سے گفتگو ہماری جاری رہے گی. بخاری صاحب ہمارا رابطہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے بیلجیم میں مقیم پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان اور ممتاز تجزیہ نگار محمد فیصل خان صاحب سے ہوا ہے. خان صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب پاکستان کا جو اندرونی سیاسی منظر نامہ ہے خاص طور پر عدلیہ اور حکومت کا جو ٹکراؤ کہ جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کی میں جمہوریت کے مستقبل پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ شریف خاندان اور چودھری برادران بہما یاران زرداری نے اپنی ذاتی مفادات کی جنگ میں 20 کروڑ عوام کے جذبات سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں اور یہ تینوں خاندان اور ان کے حواری جن کی تعداد اکثریت بدعنوان جاگیرداروں یا سرمایہ داروں پر مشتمل ہے, عالم اسلام کے ایک انتہائی اہمیت کے حامل ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں. آپ دیکھیے جو کہہ رہے ہیں, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمارا پاکستان مسلم لیگ ضیاء کا یہ شروع سے موقف رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو اس وقت پرابلم ہے وہ پرابلم ہے کرپشن. کرپشن حکومت میں بھی ہے, کرپشن اپوزیشن کے اندر بھی ہے, اور کرپشن دوسرے جو حکومت کے علاوہ جو دوسرے ادارے ہیں جو کہیں نہ کہیں حکومت کے ساتھ منسلک ہیں ان میں بھی ہے. جب تک کرپشن کا آپ خاتمہ نہیں کریں گے, جب تک سیاستدانوں کا صحیح معنوں میں احتساب نہیں ہوگا, یہ معاملات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے. آج کرپشن کا یہ عالم ہے کہ آج آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی میں ایک موجودہ جو عالم دین یا اسکالر ہیں, مذہبی اسکالر سابقہ وزیر مولانا حامد سعید کاظمی, ان کو بھی کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا ہے. جب ایک جماعت کے مذہبی لوگوں کا یہ حال ہوگا تو ان کے سیاستدانوں کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے مزید کچھ کہنا چاہیے. جہاں تک سیاست کی آپ بات کر رہے ہیں, پنجاب اسمبلی کا حال یہ دیکھیے کہ وہاں مار کٹائی, ایک دوسرے پر لوٹے پھینکے جا رہے ہیں, جوتے پھینکے جا رہے ہیں, یہ حرکتیں ظاہر کرتی ہیں. کیا یہ حرکتیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ ایک باشعور اور باکردار قوم کے آپ نمائندے ہیں؟ میں پاکستان سے باہر اس وقت ہوں, جب آپ کو پتا ہے پاکستان مسلم لیگ ضیاء کا جو سفارتی ونگ ہے اس کا میں ہیڈ ہوں. گزشتہ رات بھی میں کل ایک جگہ یورپی یونین میں ایک جگہ بیٹھا تھا, وہاں ڈپلومیٹ ہٹ رہے تھے پاکستان کے اوپر اور مذاق اڑا رہے تھے. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ہم آپ سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاستدانوں کا جو تولہ ہے اس میں 70% سے زیادہ سیاستدان کرپٹ ہیں. آج آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے بار بار خود نواز شریف صاحب کہتے رہے ہیں کہ ہم نے عدلیہ بحال کرائی, عدلیہ بحال کرائی, تو عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کے لیے یہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ایک طرف نواز شریف صاحب حکومت کے ساتھ بیک چینل پہ بات کرتے ہیں, دوسری طرف ایم کیو ایم آ کر ان سے بیک چینل پہ بات کرتی ہے. کل جا کر چودھری شجاعت حسین صاحب کہتے ہیں, خود جا کر کہا ہے, میرے مجھ پاس واضح اطلاعات موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ ایم کیو ایم کو چھوڑیں, آپ ہمارے ساتھ بات کر لیں. اور اس کے بعد رات کو پھر وہ الطاف حسین کو فون کرتے ہیں کہ میں نے ان کو مطمئن کر دیا. یہ دوہرا معیار سیاست جو ہے پاکستان میں اب نہیں ہو سکتا, حالات بے انتہا زیادہ خراب ہے. ہم نے جیسے پہلے ہی کہا, میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. جو ڈیموکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کے عوام کو کم از کم مور دین 75% جو ہے لوگوں کا لٹریسی ریٹ ہونا چاہیے. یہ کیا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان میں صرف اور صرف کنٹرول ڈیموکریسی چلے گی. کنٹرول ڈیموکریسی اگر پاکستان میں نہیں ہوگی تو یہاں ڈیموکریٹک نظام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا ہر طبقہ, ہر باشعور آدمی کہتا ہے کہ ہم جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ وہ جاگیردار طبقہ جو کہ آج اسمبلی میں بیٹھا ہے, جو اپنے گھر کے اندر اپنی اولادوں کو اپنے گھر کے اندر جمہوریت کا حامل نہیں ہے, اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں جمہوریت کا حامل نہیں ہے, ان کو اجازت نہیں دیتا, وہ کیسے کہے گا کہ آپ کو جمہوریت کے اوپر لے آئے؟ حالات پاکستان کے انتہائی زیادہ خراب ہو چکے ہیں. عدلیہ کے ساتھ اس وقت تصادم کی صورتحال ہے. بابر اعوان صاحب اور کھوتا صاحب جو ہے قانون کی دھجیاں بکھر رہے ہیں. انصاف اور قانون پر جس طرح حملے ہو رہے ہیں اس سے پاکستانی عوام انتہائی پریشان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کے مسائل بالکل حل نہیں ہو رہے, کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ریمنڈ ڈیوس کا مسئلہ آپ دیکھ لیں, اس پہ سیاست ہو رہی ہے. پارا چنار کے اندر بھی طالبان طرف کے لوگ وہاں لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں. تو پورے پاکستان کے اندر اس وقت سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ صرف سیاستدان اپنے مفادات کی سیاست کر رہے ہیں اور عوام کے حوالے سے کوئی بھی کام نہیں کر رہا. یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے جس کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے.
جی, اس میں خود عدلیہ کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ عدلیہ نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس سے عدالتی جو آزادی کی بحالی کی جو تحریک تھی اس میں جو لوگ پیش تھے اس میں سے بھی بہت سے لوگ دل برداشتہ ہیں. علی احمد کرد ہیں, آسمہ جہانگیر ہیں, ان لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے.
دیکھیے, اصل میں نے جیسے آپ سے کہا کہ پاکستان میں سب سے بڑی ایک جس وقت پرابلم ہے, پاکستان میں کچھ لسانی مسئلے بھی ہیں, کچھ مذہبی مسئلے ہیں, کچھ فقہی مسئلے ہیں. عدلیہ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ بھی اس وقت ایک سیاست کی نظر ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت عدلیہ موجودہ, دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ موجودہ حکومت عدلیہ کو بحال نہیں کرانا چاہتی تھی. عدلیہ بحالت مجبوری انہوں نے بحال کی ہے موجودہ حکومت نے, اور ان کی کوشش یہ تھی, یہ سمجھتے تھے کہ ہم عدلیہ کو بحال کرنے کے بعد ان پر اتنا دباؤ ڈالیں گے کہ ان سے اپنی من مانی کے فیصلے کرائیں گے، جس کے بارے میں آپ نے واضح مثالیں دیکھی ہیں کہ بابر اعوان صاحب نے کس طرح جا کے لوگوں کو خریدا. میرے پاس اس بات کے ثبوت موجود ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے کئی ارکان نے جن کا کے تعلق بیرون ملکوں کے ساتھ ہے، انہوں نے وہاں پر بیرونی ملکوں کے ہدایت کے اوپر عدلیہ کو کمزور کرنے کی بات کی، کیونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر اگر عدلیہ آزاد ہوگی تو ان کے ان مفادات پر زد پڑے گی، اور وہ تمام معاہدے جو کہ موجودہ حکومت نے عالمی طاقتوں کے ساتھ، استعماری طاقتوں کے ساتھ ان کے مفادات کے لیے ہیں، وہ متاثر ہو سکتے ہیں. لہذا اس بنیاد کے اوپر بے انتہا رقم دی گئی. آج ابھی دیکھیے کہ عدلیہ خود مجبور ہے، ہر چھوٹے چھوٹے اس معاملے کے اندر جو ہے عدلیہ کے اوپر دباؤ ہے. تو اس لیے آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے، اس مسئلے کے اوپر جو مفاد پرست لوگ تھے یا جن کی کوئی سیاسی وابستگیاں تھیں وہ اس وقت موجودہ عدلیہ کے ساتھ تھوڑے سے تعاون نہیں کر رہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عدلیہ کے ساتھ موجودہ حکومت کھلے تصادم کی طرف جا رہی ہے.
جی بہت بہت شکریہ، لائن پر رہیے گا. منظور رضوی صاحب،
جناب فرمائیے.
جناب سندھ کے جو حالات بن رہے ہیں اس کے سلسلے میں پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ نگار ہیں نذیر ناجی صاحب، کالم نویس ہیں، انہوں نے اپنے ایک کالم میں بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ عناصر ہیں جو سندھ کے حالات کو اس نہج پہ لے جا رہے ہیں جس نہج پر کبھی مشرقی پاکستان کے حالات تھے. اس بارے میں آپ کا
یہ ہے کہ مشرقی پاکستان، دیکھیے یہ بالکل بات بالکل اس کے بارے میں دوہرایا نہیں ہو سکتی کہ موجودہ حکمرانوں کی چونکہ نیتیں بگڑی ہوئی ہیں، ان کا مقصد وحید یہی ہے کہ ہمیں کسی طرح اقتدار پر قابض رہنے دیے جائے، اس لیے وہ ہر ہتھکنڈا استعمال کرتے ہیں، ہر جائز و ناجائز چیز کو استعمال کرتے ہیں. سندھ کا مسئلہ یہ آپ نے حال میں دیکھا کہ پہلے یہی صاحب تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم مفاہمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور سارے پاکستان کو لے کر، بلکہ یہ نعرہ لگائے گا کہ پاکستان کی زنجیر جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ دوسرے پارٹیوں کی ہر جگہ نمائندگی نہیں ہے. لیکن دلدار حسین شاہ کے معاملے میں دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی جب کوئی معاملہ آتا ہے تو یہ سندھ کارڈ جو ہے ان کے پیش ہمیشہ سے رہا ہے. 82 کی جو ایم آر ڈی کی تحریک چلی تھی اس وقت سے لے کر اب تک بھی، جب ان کو کہیں جائے پناہ نہیں ملتی، کوئی اور بہانہ نہیں ملتا، تو یہ صوبائیت کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، عصبیت کو، تاکہ اپنے لوگوں کو، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے لیے کوئی جائے پناہ رہ گئی ہے. ورنہ یہ سندھیوں سے بھی مخلص نہیں ہے، پنجابیوں سے بھی مخلص نہیں ہے، کسی سے بھی، نہ پنجابی پنجابیوں سے مخلص ہے، نہ سندھی سندھیوں سے ہے، نہ ایم کیو ایم والے جو ہے اپنی زبان بولنے والوں سے. یہ سارے مسئلے اب آپ نے دیکھا، ایک سرائیکی مسئلے کا بھی کر دیا گیلانی صاحب نے پرسوں، چونکہ میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، وہاں جا کر یہ اعلان کر دیا، انہیں پتا ہے کہ الیکشن ہونے والا ہے، تو اس لیے وہ نیا جال لائے پرانے شکاری، اور کہا کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے منشور کے اندر اس بات کو شامل کریں گے کہ سرائیکی صوبہ ہوگا. تو یہ سندھی کارڈ جو کھیلنا ہے ان کی پرانی عادت بن چکی ہے. لیکن باقی جو آپ نے ایک سوال اور پوچھا تھا کہ کیا سپریم کورٹ عدالتوں کا اپنا رویہ کیا ہے، اس کے بارے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ظاہر ہے کہ عدالتیں بھی کبھی مبرا نہیں رہیں کرپشن سے، لیکن جو موجودہ سپریم کورٹ ہے جس حالات میں بھی ہے، انہوں نے کوئی ایسا حکم تو نہیں دیا جو عوام کے مفادات کے خلاف ہو، جو لوگوں کی حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہو. انہوں نے یہی بات کی ہے جو کرپشن آفیسر ہیں ان کو نکالا جائے، معاملات کو ٹھیک کیا جائے، سٹیل مل کے اندر جو ہو رہی ہے، گیس اینڈ آئل کمپنی کے اندر جن لوگوں کو لگایا گیا ہے، باقی جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر جو کرپشن رہی ان کو روکا جائے. لیکن یہ اس کے بعد کبھی بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہ چاہتے ہی ہیں کہ ہمیشہ انتشار کی کیفیت پیدا کی جائے، اور انتشار کے اندر ہی پھر یہ لوگ جو ہیں مسیحا بن کر سامنے آنے کی کوشش کریں گے. اب حامد سعید کا مسئلہ ہی دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے ممکن ہے کرپشن ہو، لیکن وہ چکر یہ ہے کہ چونکہ حامد سعید کی پشت پناہی جو تھی محمود قریشی کر رہے تھے، وہ ملتان کے گروپ جو ہے ان میں وہ بٹا ہوا ہے، ملتان جو ہے ایک گیلانی گروپ ہے اور ایک قریشی گروپ ہے، تو وہ چونکہ قریشی ان سے ان کی قرابت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، سب دنیا پر آیا ہے، تو اس لیے وہ ان کو شکار بنایا گیا تاکہ محمود قریشی کا جو ابھرتا ہوا ایک امیج ہے اس کو بھی برباد کیا جائے. باقی رہے یہ معاہدوں کی بات جو ہو رہی ہے کہ ہم اس سے معاہدہ کر لیں گے، یہ سارا تماشا ہے لوگوں کو دکھانے والا، ورنہ انہیں لوگوں نے پہلے کہہ دیا تھا، صدر مملکت کی کرسی پر جو شخص جانشین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے معاہدے، میرے وعدے، میرے جو مواعید ہیں وہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے. نعوذ باللہ اس کا کہنے کا مطلب ہے جیسے کہ وہ قرآن و حدیث پر تو عمل کر رہے ہوں گے اور اس پر عمل نہیں کر رہے، نہ وہ قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں نہ اپنے معاہدوں پر عمل کرتے ہیں، دونوں کو کیٹیگری کو انہوں نے ایک جگہ رکھا ہوا ہے. اس لیے یہ جو سارا مسئلہ ہے کہ ہم معاہدہ کر لیں گے فلاں سے کر لیں گے، یہ سارے مسئلے اس لیے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ تاکہ اپنی عمر اقتدار کو طول دیا جائے اور پھر اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کیا جائے، نئے مسائل کھڑے کیے جائیں. اس کا صرف ایک ہی واحد حال ہے مہدی شرافت صاحب محمد، میں آپ سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ اب انشاءاللہ پاکستان کے عوام جو ہیں جب ان کو موقع ملے گا الیکشن کا، مجھے یقین ہے کہ کم از کم وہ ان کھلے ہوئے چوروں کو، لٹیروں کو، غاصبوں کو، ملعونوں کو اور دن دہاڑے ڈاکہ ڈالنے والوں کو، پاکستان کی عزت کو برباد کرنے والوں کو، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے والوں کو، غریبوں کو صرف اعلی کار سمجھ کر، ان کو صرف اپنی سرمایہ کاری کا ایک طول سمجھ کر، ایک اعلیٰ سمجھ کر استعمال کرنے والوں کو اتنے ووٹ نہیں ملیں گے. لوگ اب باشعور ہو چکے ہیں اور یہی صرف ایک حل ہے سارے مسئلے کا. ہم مسائل پر تو گفتگو کر رہے ہیں، مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا حل کیا ہوگا. میرے نزدیک اب جو عوام کو اگر جب موقع ملا اور خدا کرے کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن ہوئے، تو لوگ جو ہیں کم از کم وہ ان لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کریں گے کہ جو جن کے ہاتھ میں بیلنس رہے اقتدار کا، اور وہ کسی ایسے غاصب کو دوبارہ حاکم بنانے پر تیار نہیں ہوں گے. لیکن ان غاصبوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، سندھی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے حکومتی. اب بتائیے حکومت خود ہی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اگر یہ کہہ دے کہ ان کی بنیاد جو ہے وہ تعصب کی بنا پر ہے، تو پھر لوگ جائیں گے کہاں انصاف لینے کے لیے؟ آپ نے جو مہد ہے، جو ماں کی گود کی طرح ہے عدالت، یعنی جس سے عدالت میں انصاف کے چشمے پھوٹتے ہیں، آپ نے اسی کو اگر یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ان کے فیصلے جو ہیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہیں، تو پھر لوگ انصاف لینے کے لیے کہاں جائیں گے؟ یہ سندھ کارڈ بھی استعمال کریں گے، لوگوں کو نئے نعرے بھی دیں گے، لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش بھی کریں گے، نئے نئے جو ہیں اپنے معاہدے اور نئے نئے پارٹنر بھی کریں گے. اور ایک بات جو بار بار کہی جا رہی ہے، میں اس کی طرف آپ کو اشارہ کر دوں، کہا یہ جا رہا ہے جی گیلانی اور زرداری صاحب نے مفاہمت کی پالیسی اختیار کی، لوگوں کو ملا. بھائی مفاہمت کی پالیسی نہیں تھی، ان لوگوں کو پتا تھا کہ ہمیں اکثریت نہیں مل سکی ہے، اس لیے یہ مفاہمت نہیں ہے، یہ بندر بانٹ ہے. انہوں نے کہا ہم سارا اکیلے تو کچھ کھا نہیں سکتے، تو اس لیے بہتر یہ کہ تھوڑا تھوڑا جو بتا ہمارے منہ سے گر رہا ہے لقمہ، وہ دوسرے لوگوں میں بھی تھوڑا سا بانٹ دو. تو اس لیے ان لوگوں کو بندر بانٹ کے
رضوی صاحب
احمد کے نام
سب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا
کہ جب
جی ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان میں کوئی پنجاب کارڈ کھیل رہا ہے، کوئی سندھ کارڈ کھیل رہا ہے. اب اگر یہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں، ان سے جو چھوٹی جماعتیں ہیں یا تو وہ ان کے ساتھ الائنس کر رہی ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ حاشیے پر رہیں گی، کوئی تیسرا متبادل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ
میرا خیال جی
سے الگ ہٹ کر
جو ہوا
جی؟
ہاں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے یہ کلچر رہا ہے پاکستان میں تمام الیکشنوں میں 51 سے لے کر جو سب سے پہلے الیکٹر یہاں کے زمانے سے ہوا، اس زمانے میں بھی آپ کو یاد ہے کہ وہ زرعی اصلاحات کا شوشہ چھوڑا گیا تو نصر اللہ خان صاحب تھے، سب صاحب تھے، نوبہار شاہ تھے، کرنل عابد تھے اور ان کے بھائی میجر مبارک علی شاہ تھے، جتنے بھی یہ پرانے تھے، انہوں نے وہ انجمن تحفظ حقوق ذمہ داراں تحت شریعت کے نام سے کمال کیا. تو پہلے کلچر یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا تھا اس کے آدمی زیادہ جیتتے تھے، اور اب تک یہی کلچر رہا ہے. اس لیے یہ بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کے پاس چونکہ پیسہ زیادہ ہے، اس لیے ان کے ممبر زیادہ تعداد میں آ جاتے ہیں. چھوٹی پارٹیوں میں سے اللہ ماشاء اللہ کبھی ایسا ضرور ہوا کہ 1971 کے الیکشن میں ایک وہ ایک تبدیلی آئی تھی، اور پھر اس کے بعد 1985 کے الیکشن جو ہے تو اس میں بھی ایک تبدیلی آئی تھی. تو اب یہ مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، جو جاگیردار ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم اپنے پیسے کے بلبوتے پر، نظریے کی بنا پر نہیں، منشور کی بنا پر نہیں، عوام کی بہبود کی بنیاد پر نہیں، پیسے کی بنا پر، صرف سرمایہ کی وجہ سے یہ جیت جاتے تھے. اور چھوٹی پارٹیوں کا مسئلہ یہ رہا ہے ہمیشہ، چونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تو وہ ان کی گود میں اس لیے بیٹھنا چاہتی ہیں، جائے پناہ اس لیے تلاش کرتی ہیں اس گوشہ عافیت میں، تاکہ بڑی پارٹیوں سے مل کر ان کے بھی کچھ تھوڑے سے ممبر پہنچ سکیں، اور تاکہ وہ بھی ان کو بلیک میل کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں. تو یہ خطرہ تو ہمیشہ پاکستان میں موجود رہا ہے کہ کبھی بھی وہاں فیئر الیکشن اس لیے نہیں ہو سکے کہ وہاں دولت کے بغیر کوئی شخص الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے، میری بصیرت یہ کہہ رہی کہ اس دفعہ عوام پر اتنا ظلم ہو چکا ہے، اتنا ستم وہ سہ چکے ہیں کہ اب ان میں مزید سکت باقی نہیں رہی، تو تمام ان کے سرمایہ کے باوجود یہ جو ہمارے اوپر چند چوروں کا، غاصبوں کا ایک قبضہ گروپ جو ہم پر مسلط ہو چکا تھا بڑی پارٹیوں کے نام پر، آپ اس کو کسی نام سے دے دیں، اور یہ بھی ایک دیکھیے کتنا ستم ہے دنیا کا کہ جس کو ہم نواز لیگ کہہ رہے ہیں، کسی کو پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں، کسی کو قاف لیگ کہہ رہے ہیں، کسی کو ایم کیو، وہ سارے ہوتے کیا ہیں کہ ایک کا بھائی اس پارٹی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھانجا دوسری پارٹی میں ہے، کئی جگہ تو ایسا بھی ہوا کہ دو سگے بھائی ہیں، ایک اس طرف سے کھڑا ہو گیا، ایک اس طرف سے کھڑا ہو گیا، جو بھی پارٹی جیت جائے گی وہ ہماری، مطلب ہے کہ ہماری جیت ہی ہوگی، تو یہ ضرور رہا ہے کہ سرمایہ جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر اقتدار رہا ہے، آپ دیکھ لیجیے وہی چہرے ہیں، وہی جب سے میں پیدا ہوا ہوں پاکستان کو دیکھ چکا ہوں، وہ بھانجے بھتیجے داماد بیٹے سب کچھ وہی آ رہا ہے، خاندانوں کے نام تک وہی ہیں، وہی چند گنے چنے جا نام جو ہیں، اب وہ رشتہ داروں میں بدل چکے ہیں، تو کیونکہ رشتہ داریاں بھی ان کی یا تو فوجیوں کے ساتھ ہوتی ہیں یا جو ان کے مرتبے کے انسان ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں،
شکریہ جناب،
لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب چونکہ عوام کی بھی انتہا کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، اب میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ چونکہ لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ لوگ یقیناً ان پارٹی والوں کو یہ اس لیے یہی کوشش کر رہے ہیں بار بار کہ لوگوں کو نئے نعروں سے ان کی تو ان کو رجھایا جائے، ان کو اپنی طرف راغب کیا جائے، نئے نعرے ایجاد کیے جائیں، نئی پالیسیاں ایجاد کی جائیں، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا مسئلہ کھڑا کر کے اس کو ہوا بنا کر اتنا پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں نا وہ چھوٹے اپنے مسائل کو بھول جائیں اور ایک نیا مسائل جو ہے مسئلہ جو ان کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو یوں بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری موت و حیات،
بہت بہت شکریہ رضوی صاحب،
اس کا دار و مدار اسی مسئلے پر ہے،
شکریہ رضوی صاحب۔ اگلا سوال میرا بخاری صاحب سے ہے، بخاری صاحب
جی،
جناب آپ کو کوئی تیسرا متبادل نظر آ رہا ہے پاکستان میں؟
شرافت صاحب معاف کیجیے گا، آپ نے یہ جو سوال کیا ہے یہ اس کے لیے ہمیں ایک غیر جانبدارانہ غیر تعصب کی عینک لگائے بغیر، ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کیے بغیر یہ ہمارے معاشرے کا اور ہماری حکومتوں کا انالیسز کرنا ہوگا، اس کے لیے بہت ٹائم وقت درکار ہے۔ اس وقت پاکستان میں لیڈرشپ کا فقدان ہے، اس فقدان میں آگے مجھے تو بحران ہی بحران نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی لندن سے جو صاحب بیان کر رہے تھے اپنے انالیسز، اس میں مجھے تھوڑا سا یہ نظر آ رہا تھا کہ چونکہ میں یہاں پر بہت طویل عرصے سے ورکنگ جرنلسٹ ہوں، عامل جرنلسٹ ہوں، میں یہاں کے معاشر سے لے کر حکمران طبقے تک آتا جاتا ہوں ہوتا ہے، تو اس معاشرے کے ایک انالیسز کرنا ہوگا، اس انالیسز میں میں تو یہ سمجھا ہوں کہ یہاں پر عام ایک بات مشہور ہے کہ یہاں پر حکومت میں اس وقت تک نہیں آیا جا سکتا جب تک آپ تین اے جو ہیں ان کو راضی نہیں کر لیتے، ایک اے اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے لیا جاتا ہے، ایک اے امریکہ کے نام کے لیے لیا جاتا ہے، ایک اے آرمی کا لیا جاتا ہے، تو یہ ٹرپل اے جو ہے یہ تین اے کو آپ ان کی آشیرواد حاصل ہو تو پھر جو ہے، اب اللہ تعالیٰ کی آشیرواد کا تو پتہ نہیں کہ کس کو حاصل ہوتی ہے، باقی جو ہیں وہ دو آرمی اور امریکہ، اور آرمی اور امریکہ کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جی وہ آرمی کے آشیرواد سے آئے ہیں یا امریکہ کے آشیرواد سے آئے ہیں، جبکہ امریکہ سے جو ہے یہ معاشرہ جو ہے، یہ ملک جو ہے، یہاں کے حکمران جو ہیں، یہاں کی فوج جو ہے وہ امریکہ سے امداد لیتی ہے، اور بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ روزانہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، عوام مر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے یہاں ہمارے لیڈرشپ کی فقدان کا، یہ شروع سے ہی رہا ہے، کوئی لیڈر ایسا آیا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اپنی جو چھوٹی سی صحافتی زندگی ہے اور جو میں یہ تاریخ کا طالب علم کی حیثیت سے میں دیکھتا ہوں، کوئی ایسا لیڈر آیا نہیں جس نے اس ملک کو اسلامی ملک اور فلاح و بہبود کی والا ملک، ویلفیئر کنٹری بنانے کی طرف اقدامات کیے ہوں۔ ایک 71 سے 75 کا ایک دور آتا ہے، لیکن اس میں بھی وہ اگرچہ ویژن تو بہت دیا گیا، عملی اقدامات بہت کم کیے گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں تک یہاں کی ہماری سیاست کا تعلق ہے، ہماری سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ اخبارات اور اخبارات میں چھپنے والے مواد کو بیس بنا کر اپنے تجزیے نہیں دے سکتے۔ حقیقت یہ ہے آن دی گراؤنڈ جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ آج بھی ہماری 70% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے اور دیہاتوں میں یہ جو جاگیردار ہیں ان کا قبضہ ہے، ان کی زمینیں ہیں، جاگیریں ہیں بہت زیادہ، اور وہ جو 70% عوام ہیں وہ ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. آج بھی الیکشن کروا لیں تو انہی دو بڑی پارٹیوں میں سے کوئی ایک پارٹی اوپر آئے گی، یا نواز لیگ اوپر آئے گی یا پیپلز پارٹی اوپر آئے گی. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک کرپشن کا جو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو غیر جانبدار اگر آپ تبصرہ کریں یا تجزیہ کریں تو کرپشن جو ہے آپ پورے پاکستان میں مقتدر سیاستدان میں کہتا ہوں 1500 ہوں گے، صرف 1500 سیاستدان جو ہیں وہ خواہ وہ حزب اختلاف میں ہیں خواہ وہ اقتدار میں ہیں، وہ 1500 سیاستدان مقتدر ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کچھ وسائل جو ملکی وسائل ہیں ان پر تصرف حاصل ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو چپڑاسی سے لے کر سیکٹری لیول تک کرپشن ہو رہی ہے اور یہ لاکھوں جو حکومتی سرکاری ملازمین جو ہیں یہ کرپشن کر رہے ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھتا. دوسری طرف ہم جو عوام الناس شہروں کے رہنے والے عوام الناس ہیں خصوصاً میں کہوں گا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیہاتوں کے لوگ بھی مبر ہیں، ہمارا عام فرد تک کرپٹ ہو چکا ہوا ہے. ہم ایک دوسرے کو بلیم گیم دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر میاں نواز شریف یہاں میثاق جمہوریت کے بعد 10 سال کی جلا وطنی کاٹنے کے بعد یہاں آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پرویز مشرف کے دور میں ان کا ساتھ دینے والوں کو ہرگز ساتھ نہیں ملاؤں گا، یہ انہوں نے بات کی، اور آج وہ انہوں نے اسی پرویز مشرف کے ساتھیوں کو آج اپنی پارٹی میں پنجاب میں شامل کر لیا اور ان کی حمایت سے حکومت کر رہے ہیں. وہ جو طاہر جاوید جن کا ذکر کیا گیا کہ وہ وہاں پر اس کے یونیفیکیشن جو گروپ ہے اس کے لیڈر ہیں، وہی طاہر جاوید مشرف کے پنجاب کابینہ کے وہ وزیر بھی تھے اور لاہور مسلم لیگ ہاؤس پر قبضہ کرنے والوں کے لیڈر بھی تھے، تو انہی کو آج نواز شریف نے اپنے ساتھ ملا لی. تو یہ سیاست ہماری جو ہے یہ ہپوکریٹک سیاست ہے، منافقانہ سیاست ہے. یہاں پر اس کو صرف سیاستدانوں کو ہی معتوب نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یہاں پر اس کا ایک آپریشن کلین اپ ہونے والا ہے اس ہمارے معاشرے کا، ہمارے معاشرے کو. ہاں اس کو اب کس طرح ہو سکتا ہے آپریشن کلین اپ؟ ہم نے فوجی حکومتیں بھی دیکھی ہیں، فوجی حکومتوں کے پاس ایبسلوٹ پاورز ہوتی ہیں، فوجی حکمران جو آئے ان کے پاس فوج کی قوت بھی ہوتی ہے، ان کے پاس انتظامی قوت بھی ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ جو جتنی بھی فوجی قوتیں آئیں انہوں نے حالات کو تباہی کے دہانے پر ملک کو چھوڑ کے وہ گئی اور پھر ان کو سیاستدانوں کا وہ کی طرف دیکھنا پڑا. تو سیاستدان جو ہے آپ ان کو اگر بلیم گیم کے ساتھ ہی آپ نے ان کو ہر 2 سال کے بعد بلیم گیم دینی ہے، 3 سال کے بعد بلیم گیم دینی ہے، کوئی پاکستان کو اٹھا کے نہیں لے جائے گا. پاکستان قائم ہونے کے لیے یہ مارز وجود میں آیا تھا اور یہ انشاءاللہ تعالی قائم رہے گا. ہاں اس میں یہ جو غلط پالیسیاں ہیں ان کے تحت آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں، آپ کراچی کی صورتحال دیکھ لیں، آپ خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھ لیں، معاف کیجیے گا، وہاں پر یہ تھوڑے سے حالات خرابی کی طرف ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت کو اس کا جو کردار ہے وہ ادا کرنے دیا جائے، کرپشن کوئی یہ کتنے بھی کرپٹ ہو پاکستان کو اٹھا کے کہیں نہیں لے کے جا سکتے، پاکستان یہیں پر ہی قائم رہے گا. گزشتہ 60 سالوں سے یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، پاکستان کو کچھ نہیں ہوا. صرف یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوری سرکل جو ہے، جمہوری پہیہ جو ہے یہ رواں ہو جائے، 5 سال تک جیسی بھی حکومت ہے، معاف کیجیے گا، 5 سال تک جیسی بھی حکومت ہے یہ کرپٹ ہے، یہ بہت کرپٹ ہوں گے، ان کو کام کرنے دیا جائے، اگلی حکومت آئے، اگلی جمہوری حکومت آئے وہ جس طرح کی بھی ہو اس کو کام کرنے دیا جائے، یہ خود بخود عوام ان کو مسترد کرتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ انتخابات کی جو چھلنی سے جب یہ چھل کے نظام ہمارا بنے گا، یہ آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ کہہ سکیں گے کہ اب یہ نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے.
بہت بہت
شکریہ. اگر آپ یہ کہیں کہ اب فوراً اس حکومت کو ہٹا دیا جائے اور دوسری حکومت لائے یا مارشل آ جائے، پھر 6 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد آپ پھر سیاستدانوں کو لے کے آئیں، تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہی سیاست، کیونکہ یہاں پر ہمارے انتخابات کی جو ایک میکنزم ہے ایک سیاست کا، وہ ایک ڈفرنٹ میکنزم ہے. کیونکہ آپ حلقوں میں جائیں یہ ان جاگیرداروں کے ان کے حلقے.
بہت بہت شکریہ بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ جناب،
بہت کم
جی، بہت بہت شکریہ. اور فیصل خان صاحب آپ لائن پر ہیں جناب؟
جی جی جی
جناب آپ کنٹرول ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے، اس سلسلے میں کچھ وضاحت پیش کریں گے؟
دیکھیے جی، کنٹرول ڈیموکریسی کا نظریہ میں نے 1988 کے اندر ہم نے دیا تھا، جب میں پاکستان مسلم لیگ قیوم گروپ میں تھا، اور اب ہم نے اس کو دوبارہ پاکستان مسلم لیگ اجزاء کے پلیٹ فارم سے ہم نے بتایا ہے. اس میں ہم نے ایک ان سے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر انقلاب لے کے جائے. جو آج الطاف حسین صاحب جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ دریتل حقیقت وہ یہی انقلاب ہے. ہم نے کہا تھا کہ پاکستان میں دو چیزیں کی جائیں، ایک تو فوری طور پر لینڈ ریفارم ایکٹ لے کے آئے. لینڈ ریفارم ایکٹ لانے کے بعد یہ کہ آپ مخصوص قسم کے تمام جتنے بھی جاگیردار ہیں جن کی اجارہ داری قائم ہے ان کو ختم کریں، لینڈ ریفارم ایکٹ لے کے آئے. دوسرے، پاکستان کے اندر صوبوں کی اثر نو تقسیم کی جائے. جیسا کہ بخاری صاحب نے کہا کہ پاکستان کے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی لیڈر ہیں وہ سب کارڈوں کی سیاست کر رہے ہیں. 1988 کے اندر ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کو 12 صوبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ جب تک جتنے زیادہ صوبے بڑے ہوں گے، جتنے چھوٹے صوبے ہوں گے اتنی بغاوت کم ہوگی. کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت ایک باغیانہ صورتحال ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات، یہ حالات انتہائی زیادہ خراب ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جس نذیر ناجی کے ساتھ کا جس انٹرویو کا آپ نے آرٹیکل کا حوالہ دیا، ایگزیکٹلی میں اس کی تصدیق کروں گا کہ میرے علم میں یہ ہے کہ بلوچستان کی ضلع وطن حکومتیں تک قائم کر دی گئی ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ کرپشن جو ہے بنیادی طور پر ملک کی معیشت کو ختم کر دیتی ہے.
ایک منٹ کا وقت ہمارے پاس رہ گیا. جی،
سوویت یونین دیکھیے ایک سپر پاور تھا. سوویت یونین پر کسی نے قبضہ پر حملہ نہیں کیا. سوویت یونین صرف اس لیے خود ٹوٹ گیا کہ وہاں پہ ان کے پاس ان کی اکنامی ختم ہو گئی تھی. جب ان کی اکنامی ختم ہو گئی تو فوج کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ ملک ٹوٹ گیا. تو ہم اسی طرف جا رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں ایسے فوری طور پر اقدامات کرنے ہوں گے. اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آرٹیکل 109 کے تحت فوج کو حکم دے کہ وہ ان بدعنوان سیاستدانوں کو اور ان کرپٹ جاگیرداروں کے خلاف ایک کاروائی کرے، تاکہ اس ملک کے اندر کسی طرف صورتحال کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکے.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ محمد فیصل خان صاحب. ناظرین، آپ نے تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. بہرحال اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.